بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 30 مارچ سن 2001 مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں امیر تنظیم اسلامی جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں استحکام پاکستان کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد، فقد قال الله تبارک و تعالی كما ورد في سورة الانفال، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. فقال عز وجل كما ورد في سورة الاعراف، قالوا اوزینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم ان يهلک عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. اس ہفتے کے دوران لاہور میں ایک بعض اعتبارات سے عجیب تقریب منعقد ہوئی. وہ عجیب اس اعتبار سے کہ ایک تحریک استحکام پاکستان برطانیہ میں قائم ہوئی. غور طرف بات ہے، برطانیہ میں آباد لوگ، ہمارے تارکین وطن جنہیں ہم کہتے ہیں، انہیں جو تشویش ہے پاکستان کے بارے میں، اس کے حالات کے بارے میں جو فکر ہے، اس کے نتیجے میں وہاں کے کچھ لوگوں نے اس تحریک کی تاسیس کی ہے، اس کا آغاز کیا ہے، تحریک استحکام پاکستان برطانیہ. اور اس کے زیر اہتمام ایک کنونشن ہوا، استحکام پاکستان کنونشن، 25 مارچ کو صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک، جیسے ہماری خلافت کانفرنس ہوئی تھی اسی طور سے پورے دن یہ اجتماع بھی جاری رہا ایوان اقبال لاہور میں. آدمی کے اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ اس کا وہ معاملہ نہیں تھا جو انٹرنیشنل خلافت کانفرنس کا تھا، اس میں تو تل دھرنے کو جگہ نہیں رہی تھی، اور دونوں سیشنز میں برابر کی حاضری تھی. اندیشہ تھا کہ شام کے سیشن میں حاضری نہیں ہوگی، کم ہوگی، لیکن یہ کہ اس کنونشن میں صبح کے اجلاس میں میں نے سنا ہے کہ حال پورا بھرا ہوا تھا، نیچے کا حصہ، اوپر کا نہیں، گیلریز نہیں، جبکہ وہ جو انٹرنیشنل خلافت کانفرنس تھی اس میں تو گیلریز بھی، سیڑھیاں بھی، ہر جگہ پر انسان بیٹھے ہوئے تھے. لیکن جو دوسرا سیشن ہوا شام کو سہ پہر میں، اس میں حاضری خاصی کم تھی، بہرحال اس کے مقابلے میں پھر بھی خاصے لوگ تھے. یہ جو تحریک وہاں قائم ہوئی ہے، اس کے روح رواں ہے ایک عبد الکریم ثاقب صاحب، ہیں تو یہی لاہور کے گرد و نواح کے رہنے والے، اگر میرا حافظہ غلط ہی نہیں کر رہا تو رائے ونڈ کے شاید یہ پرانے باشندے ہیں، لیکن اب بہت عرصے سے انگلستان میں مقیم ہیں. یہ خود جو ہے تو مدینہ یونیورسٹی جو ہے اس سے فارغ التحصیل ہیں، عالم دین ہیں، چھوٹی چھوٹی سی داڑھی بھی ان کے ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد برطانیہ میں چونکہ مقیم ہے تو شاید اس کی وجہ سے داڑھی ان کی زیادہ لمبی نہیں ہوئی. ویسے میرا اندازہ یہ کہ مسلکاً وہ اہل حدیث ہے، تو اللہ عالم. برمنگم میں انہوں نے ایک مدرسہ شروع کیا ہے، الحجرہ پبلک اسکول، بہت اعلیٰ معیار کا، مسلمان بچوں اور بچیوں کے لیے. اب ظاہر بات ہے کہ برطانیہ میں تو کوئی اسکول گھٹیا معیار کا ہو سکتا ہی نہیں ہے، ہر جگہ کا اپنا ایک معیار معین ہو جاتا ہے. تو انہوں نے اسی معیار کے مطابق وہاں اسکول کے، جس میں جو وہاں کی تعلیم کا نصاب ہے وہ بھی پورا پڑھایا جائے، اس کے ساتھ ہی کوئی دینی تعلیم اور تربیت کا اہتمام بھی ہو، تو یہ ان کا ایک بڑا کام ہے جو وہ وہاں کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے پاکستان کے بارے میں سوچا اور غور و فکر کیا، تو کچھ لوگوں کے ساتھ اشتراک کر کے یہ تحریک استحکام پاکستان برطانیہ، اس کا یہ پمفلٹ بھی میرے پاس ہے، یہ انہوں نے قائم کی. اس کا جو کنونشن ہوا ہے اس میں مجھے تو اوپن دعوت تھی کہ میں چاہوں تو صبح کے سیشن میں آ جاؤں اور چاہوں تو شام کو، میں نے چونکہ میرا درس قرآن ہوتا ہے ہفتے وار قرآن آڈیٹوریم میں, تو صبح کا وقت میں نے منتخب نہیں کیا, میں سے پہل کے اجلاس میں گیا تھا, حاضری قدر کم تھی, لیکن بہرحال جو بھی مجھے کہنا تھا میں نے وہاں عرض کیا ہے. پہلی بات تو میں نے یہی وہاں جا کر عرض کی کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ برطانیہ کے مسلمان پاکستان میں آ کر تحریک استقام پاکستان پر جلسہ کر رہے ہیں اور کنونشن کر رہے ہیں. ویسے یہ کہ واقعہ یہی ہے کہ جو تارکین وطن پاکستان سے جا کر بلاد مغرب میں آباد ہو گئے ہیں, وہ چاہے یورپ اور انگلینڈ میں ہوں اور چاہے وہ امریکہ میں ہوں, پاکستان کے بارے میں انہیں گہری تشویش رہتی ہے. ظاہر بات ہے ذہن تو یہاں سے وہ پتہ تعلق نہیں کر سکتے, البتہ یہ کہ عام طور پر وہ تشویش ہی تشویش ہوتی ہے, اس سے آگے کوئی کام اس سلسلے میں, کوئی عملی اقدام, کوئی وقت اور پیسہ خرچ کر کے اس کے ضمن میں کوئی کوشش, اس کی میرے ان کی حد تک یہ پہلی کوشش ہے جو ہوئی ہے. ان حضرات نے ایک باقاعدہ ادارہ بنایا, اس ادارے کے تحت پاکستان میں آ کر انہوں نے کنونشن منعقد کیا, اور وہ اچھا کنونشن تھا, اچھے لوگ جو ہیں ہمارے ہاں کے دانشور اس میں جمع ہو گئے تھے. میرا خطاب جو وہاں 45 منٹ کا تھا, ایگزیکٹلی 44 منٹ کا, اور یہ بھی غیر معمولی بات تھی, اس کنونشن میں ظاہر بات ہے اتنا وقت نہیں عام طور پر مقررین کو دیا جاتا, نہ مقررین لیتے ہیں, 10-10, 15-15, 20-20 منٹ تک کی تقریریں ہوتی ہیں. انہوں نے مجھے 40 منٹ الاٹ کیے تھے, تو میں نے پھر معذرت بھی کی کہ 4 منٹ زیادہ ہو گئے. میں نے وہاں جو دو ٹوک بات کہی ہے اور بہت کلیئر الفاظ میں کہی کہ سب سے پہلے جس حقیقت کو ذہن نشین کر لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے استحکام کی کوئی بنیاد نہیں ہے سوائے اسلام کے, یا یوں کہیے کہ پاکستان کے استحکام کی واحد اور صرف بنیاد اسلام ہے. اب یہ بات وہ ہے کہ کہنے میں تو ہم کہہ دیتے ہیں, لیکن اس کے گہرائی میں ادراک اور شعور جو ہے جب تک نہ ہو, اور ہمارے ملک کے دانشور اور وہ لوگ بھی جو یقیناً پاکستان سے محبت کرتے ہیں, مخلص ہیں, مخلص پاکستانی, محب وطن پاکستانی, پھر یہ کہ کچھ نہ کچھ اسلام کے ساتھ بھی ان کی ہمدردی ہے, وہ یقیناً یہ بات کہتے ہیں, لیکن یہ کہ جس گہرائی میں اس کا ادراک و شعور ہونا چاہیے وہ بالعموم نہیں ہے. اور میرے نزدیک تو یہ کہ یہی ایک نقطہ اگر پاکستان کے جو محبین ہیں اور مخلصین ہیں ان پر پوری طرح واضح ہو جائے, پوری گہرائی کے ساتھ اشکارا ہو جائے, اور پھر وہ اس نقطے کو لے کر کھڑے ہوں, اسے پھیلائیں اپنے معاشرے کے اندر, تو یہ چیز ہماری ایک بہتری کی سمیل بن سکتی ہے. جہاں تک میرا معاملہ ہے, میرے پاس جب یہ آئے تھے عبدالکریم ثاقب صاحب, تو میں نے ان کی خدمت میں اپنی کتاب پیش کر دی تھی استحکام پاکستان, وہ تو 15 برس پہلے کی بات ہے, 16 برس پہلے کی بات ہے کہ میں اس پر لکھ چکا ہوں, لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ میرے لیے تو یہ موضوع کوئی نیا نہیں تھا. اس کو علامہ اقبال کے اگر دو اشعار کے حوالے سے واضح کیا جائے تو اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار, اور قوت دی سے ہے مستحکم ہے جمعیت کے لیے, وہاں جو ہے بنیاد جو ہے استحکام کی وہ ملک سے محبت, وطن پرستی, قوم پرستی, نسب پرستی, نسل پرستی, رنگ پرستی, لسان پرستی, یہ مختلف پرستشیں ہیں. یہ معاملہ جو ہے اقوام مغرب کہا ہے علامہ اقبال نے, میں اسے آگے بڑھ کر کہہ رہا ہوں کہ مسلمان اقوام میں بھی یہ صورتحال جس درجے صد فی صد پاکستان پر منطبق ہوتی ہے کسی اور ملک پر منطبق نہیں ہوتی, باقی تمام ممالک کے لیے کوئی نہ کوئی دوسری بنیاد, آلٹرنیٹ کوئی بیسس ہے ان کے نیشنلزم کا, وہ نسلی نیشنلزم ہے, کوئی لسانی ہے, مختلف قسم کے نیشنلزم جو ہے وہ نے, جس کو کہ ابن خلدون نے عصبیت کہا ہے, جب تک عصبیت نہ ہو جو جوڑ کر رکھے لوگوں کو, تو وہ عصبیت اگر مضبوط نہیں ہے, طاقتور عصبیت موجود نہیں ہے, تو ظاہر بات ہے کہ وہ لوگوں کی اجتماعیت جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوگی. شیرازہ بندی ہوتی ہے کسی عصبیت سے, ابھی عصبیت نسلی بھی ہو سکتی ہے, لسانی بھی ہو سکتی ہے, مختلف قسم کی عصبیتیں ہو سکتی ہیں, لیکن یہ کہ دنیا میں اور ہر ایک قوم کے لیے کوئی نہ کوئی دوسری عصبیت موجود ہے بشمول مسلمان اقوام کے, لیکن واحد ملک ہے پوری دنیا میں, واحد صرف اور صرف ایک ملک ہے پاکستان, کہ جس کے لیے کوئی اور عصبیت نہیں ہے سوائے دینی عصبیت کے. تو اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, اور ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار, اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری, ہماری جو جمعیت ہے اس کا سارا استحکام. اب اس کی میں نے وضاحت کی وہاں آدھے گھنٹے میں, چند نکات آج یہاں بھی دہرا رہا ہوں. میرا تجزیہ کہ جو استحکام پاکستان نامی کتاب میں مفصل موجود ہے, وہ اس اعتبار سے ہے بالکل کولڈ انالیسس, ٹھنڈے استدلال سے ہم غور کریں کہ ملکوں کے استحکام میں کون کون سے عوامل موجود ہوتے ہیں, اور ایک ایک کو دیکھیں کہ ہمیں وہ عامل حاصل ہے یا نہیں, وہ عامل ہماری پشت پر ہے یا نہیں. مثلا ایک تاریخی عامل ہوتا ہے, ہسٹوریکل فیکٹر. اگر 5000 سال سے ایک ملک چلا آ رہا ہے, اس کا وہی نام ہے, وہی اس کی حدود ہیں, تو ایک تاریخی تقدس, ہسٹوریکل سینکٹیٹی اس سے حاصل ہو جاتی ہے, جو اس کی تحفظ کا کی بنیاد بنتی ہے. مثلا جب سے دنیا ہے, چین نام کا ایک ملک ہے, اس کی حدود ہے معین ہے, جاپان ایک علیحدہ ملک ہے, اس کی حدود ہے. کافی عرصے تک پچھلی صدی میں جاپان قابض رہا چین کے بہت بڑے رقبے پر, لیکن یہ نہیں ہوا کہ وہ رقبہ جاپان بن گیا, جاپان میں شامل ہو گیا. چین چین رہا, جاپان جاپان رہا. یہی کہا گیا کہ چین کے اتنے رقبے پر جاپان قابض ہے. یہ ہے وہ تقدس, ہسٹوریکل سینکٹیٹی. ظاہر بات ہے کہ یہ ہسٹوریکل سینکٹیٹی ہمیں حاصل نہیں ہے. آپ اندازہ کر لیجئے, پاکستان کو بنے ہوئے اب 53.5 سال ہو گئے ہیں, اور 2-3 سال ایڈ کر لیجئے جب پاکستان کا لفظ جو ہے, یا چلیے 47 سے گن لیجئے کہ قرارداد پاکستان, وہ بھی مسلمانوں نے اس کا نام قرارداد پاکستان نہیں رکھا تھا, یہ ہندوؤں نے نام جو ہے تانے کے انداز میں, طنز کے انداز میں یہ پاکستان بنانے چلے. اس سے پہلے تو یہ لفظ دنیا میں موجود نہیں, کسی زبان میں, کسی ڈکشنری میں. اس ملک, کسی ملک کا نام ہونے کا تو کیا سوال ہے, یہ لفظ ہی نہیں تھا. یہ تقدس ہمیں حاصل نہیں. اس کا سب سے بڑا مظہر جو ہے تاریخی اعتبار سے سوچئے, اس دنیا میں کتنے عرصے تک 2 جرمنی رہے, لیکن کسی جرمنی نے اپنا نام نہیں چھوڑا. 2 یمن, کسی یمن نے اپنا نام بھی نہیں چھوڑا. 2 کوریا آج بھی ہے, 2 ویتنام آج بھی ہے. کوئی اپنا نام چھوڑنے کو تیار ہے؟ اور ہمارا جب ملک علیحدہ ہوا, مشرقی پاکستان کا نام, اس کا لیبل جو ہے ماتھے سے اتارا ہمارے مشرقی پاکستانی بھائیوں نے, اور خلیج بنگال میں ورک کر دیا. دھیلے کی قیمت نہیں سمجھی, حالانکہ ایک چھوٹی سی بزنس فرم آپ قائم کرتے ہیں, 2 بھائی مل کر کوئی کاروبار کرتے ہیں, فرم کا ایک نام رکھا, 20 سال سے آپ کام کر رہے ہیں اس نام سے, اس نام کی اب ایک گڈ ول بن جاتی ہے. اب اگر یہ سپریٹ ہوتے ہیں تو ایک آدمی کہے گا کہ صاحب یہ نام میں لیتا ہوں, میرے حساب میں 1,00,000 ڈال دو تو نام میں لے لیتا ہوں, یا تم اپنے حساب میں 1,00,000 ڈالو تو یہ تم لے لو, میں کس نے نئے نام سے کاروبار کروں گا. گڈ ول ہوتی ہے, لیکن پاکستان کی گڈ ول 1971 تک بھی اتنی بھی نہیں تھی کہ ایک لمحے کا بھی تردد کیا ہوتا بنگالی بھائیوں نے ہمارے, اٹھا کے انہوں نے میں باز آیا محبت سے اٹھا لو پاکستان اپنا, لو یہ اپنا نام پاکستان. تو وہ ہسٹوریکل سینکٹیٹی ہم نے حاصل نہیں ہے. اب دوسرا فیکٹر ہوتا ہے جغرافیکل, جغرافیہ. اگر کسی ملک کے حدود جو ہے وہ جغرافیائی بڑی نیچرل جغرافیکل باؤنڈریز ہو, کوئی پہاڑ ہو, وہ بہت بڑا دریا ہو, تو اسے حفاظت حاصل ہوتی ہے. اے ہمالا, اے فصیل کشور ہندوستان, چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسمان. پوری تاریخ میں کوئی حملہ آور شمال سے نہیں آ سکا ہندوستان پر, یہ تو یہ 1962 میں, وہ بھی اس دور میں آ کر جبکہ ٹیکنالوجی انتہا کو پہنچ گئی ہے, تو چین کی اور بھارت کی جو ہے وہ کچھ جھڑپیں ہوئی ہیں, ورنہ یہ کہ کبھی ادھر سے حملہ آور آئی نہیں سکا. فصیل کے مانند کوہ ہمالا کھڑا ہوا ہے, جو بھی آئے شمال مغربی دروں سے آئے, جو بھی آئے, آریہ آئے تھے تو اسی سے آئے تھے, ہن آئے تھے تو اسی سے آئے تھے, اور جو بھی آئے ہیں پھر مسلمان آئے ہیں تو ادھر سے آئے, اور پہلے عرب آئے تھے تو بھی مغرب سے آئے تھے, مکران کے پس سے ہو کر شمال سے کوئی نہیں آ سکا. لیکن ہم نے جو پاکستان بنایا تھا وہ تو اس اعتبار سے تاریخ کا عجوبہ تھا. 2 پاکستان درمیان میں 1,000 میل کا فاصلہ, اگر یہ 1,000 میل سمندر ہوتا تو بات اور تھی. ہاسٹائل ٹیریٹری, وہ ملک درمیان میں ہے جس نے ایک دن کے لیے بھی آپ کو ذہنن تسلیم نہیں کیا, وہ ہاسٹائل ٹیریٹری درمیان میں, اور وہ جو غریب مشرقی پاکستان نامی ملک تھا وہ تین طرف سے گھرا ہوا تھا بھارت میں. صرف جنوب میں سمندر تھا اس کا آؤٹ لیٹ, باقی تین طرف سے بھارت میں گھرا ہوا, اور کہیں کوئی نیچرل کوئی آبسٹرکشن کوئی باؤنڈری کوئی شہر. مغربی بنگال کے ساتھ جو اس کی سرحد تھی وہ تو ایسی ہے جیسے ہماری اور مشرقی پنجاب کی سرحد ہے. کیا سرحد ہے وہ, تو خاردار تار تار لگا دیے ہیں, وہ بھی بھارت نے لگائے ہیں, اس کے اوپر بجلی بھی لگا دی ہے, ورنہ معلوم ہی نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک ختم ہو گیا دوسرا شروع ہو گیا. جیسے یہاں کھیت ہے برابر چلے جا رہے ہیں ویسے وہاں پر پیڈی فیلڈس کنٹینیوس. تو ہندوستان کے ساتھ ہماری کوئی نیچرل سرحد نہیں ہے, وہ تو کر گیا معاملہ مشرقی پاکستان والے جانے, ایک علیحدہ ملک ہے, اب ان کے لیے دعا گو ہے. لیکن ہمیں اپنی فکر ہے, ہمارے لیے فرض اندیشے کی بات ہے مشرقی سرحد, اور وہاں کوئی نیچرل باؤنڈری ہے ہی نہیں, کوئی دریا نہیں, کوئی پہاڑ نہیں. یہ چھوٹی سی بی آر بی کینال جو ہے اس نے ہمیں 1965 میں کتنا تحفظ دیا تھا, لیکن اور کوئی بڑا دریا تو نہیں ہے تحفظ دینے والا. اسی طریقے سے آپ پنجاب کے میدانوں کو تو خیر آپ نے ایسے کاٹا جیسے کیک کاٹ لیا جاتا ہے, جیسے کیک کے اوپر وہ دریاؤں کے نقشہ بنا ہوا اور آپ نے کاٹ دیا. آگے چلے جائیے تو یہ پورا چولستان کا علاقہ اور اس سے آگے سندھ کا علاقہ, وہاں تو سینڈ ڈیونز ہیں, ریت کے ٹیلے ہیں, وہ خود ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں, ان کے لیے نہ پاسپورٹ ہے نہ کوئی ویزا ہے, وہ کسی کے لیے کیا تحفظ کا ذریعہ بنیں گے اور کیا کوئی لینڈ مارک بنیں گے, کوئی مستقل سوال پیدا نہیں. جغرافیہ بھی ہماری پشت پر نہیں ہے. اب تیسری چیز رہ جاتی ہے, کوئی انسانی جذبہ, کوئی عصبیت انسانوں کو جوڑنے والی شے. یہ عصبیتیں دنیا میں دو ہی ہیں پوری انسانی تاریخ کا اندر جائزہ لیں گے, یا تو کوئی قومی عصبیت ہوتی ہے اور یا کوئی مذہبی عصبیت ہوتی ہے. مذہبی عصبیت اگر فی الواقع ہو تو اس سے زیادہ مضبوط کوئی عصبیت نہیں, لیکن اگر فی الواقع ہو. لیکن یہ کہ قومی عصبیت بھی دنیا میں بڑی شے ہے. پہلے ہم ذرا قومی عصبیت کا جائزہ لے لیں, کوئی نیشنلزم ہمارے ہاں پاسبل ہے؟ اس کا جب تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ قوی نیشنلزم جو ہے وہ ریشیل نیشنلزم ہے, نسلی قوم پرستی, جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جرمنی دو مرتبہ اس گزشتہ صدی میں, اب گزشتہ ہم کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ اب 2001 میں ہم چل رہے ہیں, گزشتہ صدی میں 20ویں صدی میں دو مرتبہ تباہ و برباد ہوا, برکس نکل گیا, لیکن دیکھتے دیکھتے دوبارہ کھڑا ہو جاتا, کندھے سے کندھا جوڑ کر پھر کھڑا. یہ جو ری جنریشن کی صلاحیت اس میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے بچے بچے کے اندر ایک جذبہ ہے کوٹ کوٹ میں بھرا ہوا, وی آر اے سپیریئر ریس, دی جرمن ریس, ہم ایک اعلی نسل کے لوگ ہیں. یہ برتری کا احساس جو ہے وہ انسان کے اندر بڑی قوت عمل پیدا کر دیتا ہے, قربانی کا مادہ, محنت کا مادہ, ایثار کا مادہ پیدا کرتا ہے. دوسری مثال ہے مذاہب کی دنیا میں, آپ کو معلوم ہے کہ یہودیت جو ہے وہ نسلی مذہب ہے, نسلی ہے, اور اس نسلی مذہب کے اندر کتنی طاقت ہے, کیسے کیسے یہ کچلے گئے ہیں. جیسے سانپ کا سر کچل دیا جائے پھر اس کا امکان نہیں ہوتا کہ جاگ جائے, پھر یہ دوبارہ زندہ ہوگا. نبوکدنضر نے اس طرح کچلا تھا کہ اٹھنے کا کوئی امکان نہیں تھا, پھر کھڑے ہو 200 برس کے اندر اندر پھر کھڑے. اس کے بعد یونانیوں نے رومیوں نے جس طرح کچلا ہے برے طریقے برکس نکالا ہے کہ پھر زندہ ہے قوم کی حیثیت سے. اسی صدی میں ہٹلر نے جس طرح 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیے, کس صدی کی بات ہے یہ؟ تو میں کوئی 5ویں 6ویں صدی عیسوی قبل عیسیٰ کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ 1900 کی بات ہے, 20ویں صدی کی بات ہے, 60 لاکھ. لیکن وہ پھر بھی کھڑے ہیں اور اس وقت اس پوزیشن میں پہنچے ہوئے ہیں کہ سول سپریم پاور آن ارتھ امریکہ ان کے پنجے میں ہے, فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں. کیوں کہ جیسے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو گھٹی پلائی جاتی ہے, یو آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ, تم خدا کے برگزیدہ بندے ہو, پسندیدہ قوم. اس سے ان کے جذبہ ہر ایک کے اندر قوت عمل پیدا ہوتا. لیکن ظاہر بات ہے کہ ہمارے پاس کوئی ریشیل نیشنلزم نہیں ہے. ترکوں کے پاس ہے ترک نیشنلزم, ملیشینز کے پاس ہے ملے نیشنلزم, نسلی نیشنلزم ہے مسلمانوں کے پاس, ہمارے پاس نہیں. ہمارے پاس تو نسلوں کا حلیم پکا ہوا ہے, ڈریویڈینز بھی اس میں ہے, ایرینز بھی ہیں، منگولائڈز بھی ہیں، پھر یہ کہ جو سیمیٹکس آئے ہیں، سید ہیں، قریشی ہیں، عثمانی ہیں، علوی ہیں، فاروقی ہیں، کون ہے یہ؟ تو یہ تو ایک نسلوں کا حلیم ہے. میں کھچڑی اس لیے نہیں کہتا کہ اس میں سیمیٹک ہیں، سادات بھی ہیں، قریشی بھی ہیں، تو گوشت کے مانی جائے نا، باقی تو دالیں ہیں. چلیے براویز جو ہیں وہ ڈرویڈینز ہیں، باقی جتنے یہ ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ہیں وہ شیخ کہلاتے ہیں، وہ راجپوت ہوں، جاٹ ہوں، وہ کوئی بھی ہیں، کون ہے؟ یا مسلی ہوں، یہ کون ہے؟ یہ سب کے سب جو ہے آریوں کی جو ہے چار ورنز میں سے ہے. اس اعتبار سے یہ حلیم پکا ہوا ہے. ان سب کو آپ دالیں کہہ لیں، باقی ہے کہ گوشت اس میں جو ہے وہ سادات کا گوشت موجود ہے. لہذا کوئی ریشیل نیشنلزم ہمارے پاس نہیں ہے کہ جس کے حوالے سے ہم قوم کو جمع کر سکیں، بلکہ اگر نسلی عصبیت یہاں بڑھے گی تو قوم بٹے گی، تقسیم ہوگی. ایک اور نیشنلزم جو بہت آج کی دنیا میں بہت قوی ہے وہ ہے لنگوسٹک نیشنلزم. ہم نے بھی چوٹ کھائی ہے اس لنگوسٹک نیشنلزم سے. ہمارا جو مشرقی بازو کٹا ہے، بنگلہ دیش بنا ہے، وہ بنگلہ بھاشا، بنگلہ نیشنلزم زبان کی بنیاد پر، اور اب بھی سندھ میں سندھی نیشنلزم زبان کی بنیاد پر جو اردو کو یہاں پر نافذ نہیں ہونے دے رہا. چاہے تھیوریٹیکلی ہم کتنا ہی کہہ دیں اردو اردو ہے ہی نہیں، اردو انگریزی ہے. پہلی جماعت سے تو ساری جو ہے تعلیم اگر انگریزی میں شروع ہے تو اردو کہاں ہے؟ تو انگریزی ہے ساری. یہ لنگوسٹک نیشنلزم، عرب نیشنلزم از لنگوسٹک نیشنلزم. یہ ساری جو تحریک چلی تھی جس کا کہ یہ شام میں بھی باس پارٹی اور یہ صدام بھی اسی کا در حقیقت جو ہے ایک ہیرو ہے، وہ عرب نیشنلزم. اس کا کوئی دین سے مذہب سے کوئی سروکار نہیں، عروبا عرب نیشنلزم. ظاہر بات ہے یہ جو ہمارے پاس لنگوسٹک نیشنلزم ہے یہ بھی موجود نہیں ہے. تحریک پاکستان کے زمانے میں تو تحریک پاکستان اور اردو لازم و ملزوم ہو گئے تھے، یا بحث میں اردو ہندی ہے یا قربانی یا جھٹکا ہے. سکھوں کے ساتھ قربانی اور جھٹکے کا مسئلہ چلتا تھا، یہ جھٹکے کا گوشت ہے. وہ ایک وار سے تلوار سے جو ہے بکری یا بکرے کی گردن اڑاتے تھے، ہم کہتے تھے حرام ہو گیا، مردار ہو گیا یہ، ہم تو قربانی کرتے ہیں، اس کو جو ہے ذبح کرتے ہیں. کہ یہ ریڑھ کی ہڈی اور اس کے اندر جو اسپائنل کارڈ ہے حرام مغز، وہ قائم رہے تاکہ پوری طریقے سے تشنج ہو جسم کے اندر اور خون جو ہے زیادہ سے زیادہ نکل جائے. جھٹکے میں خون اندر ہی رہ جاتا اور خون جو ہے نجس ہے، خون ناپاک ہے، خون حرام. اور بحث میں اردو ہندی ہے یا قربانی یا جھٹکا ہے، یہ بحث تھی. لیکن پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلے مسئلہ پیدا ہو گیا بنگلہ بھاشا کا، جس نے ترقی کر کے اور بنگلہ دیش کی شکل اختیار کر لی. پھر آ گیا سندھی زبان کا، اور سندھو دیش تک کی بات پہنچتے پہنچتے رہ گئی تھی 1983 میں. ذرا سا اندرا گاندھی چوک گئی تھی کہ اس نے اس وقت ایم آر ڈی کو سپورٹ نہیں دی. اگر سپورٹ دی ہوتی تو اسی وقت پاکستان ٹوٹ گیا ہوتا. اس قدر زبردست تحریک تھی اندرون سندھ ایم آر ڈی، فوج نے بمشکل قابو پایا. تو یہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. تو گویا کہ کوئی نیشنلزم اب ایک رہ جاتا ہے نیشنلزم، اور وہ ہے اس یوں صدی کہہ لیجیے، اس صدی یا پچھلی صدی کی پیداوار ہے. اس سے پہلے یہ کہیں تصور دنیا میں نہیں تھا، اور یہ زیادہ تر ایک تھیوریٹیکل ہے، کانسٹیٹیوشنل کانسیپٹ ہے کہ ایک ملک میں رہنے والے ایک قوم ہے. ان کی نسلیں جدا ہو سکتی ہیں، ان کی زبانیں جدا ہو سکتی ہیں، ان کے مذہب جدا ہو سکتے ہیں، لیکن ایک ملک کے شہری ہونے کے ناطے وہ ایک قوم ہے. یہ جو ٹیریٹوریل نیشنلزم ہے، وطنی قومیت، یہ در حقیقت پچھلی صدی کی ایجاد ہے. اس سے پہلے دنیا میں اس کا تصور تھا ہی نہیں. لیکن اور یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ قائد اعظم نے جو 11 اگست 1947 کو تقریر کی تھی، اس میں اسی لیے اس ٹیریٹوریل نیشنلزم کو ابھارا تھا کہ پاکستان میں رہنے والے اب ایک قوم ہوں گے. سیاسی اعتبار سے، دستوری اعتبار سے، ہندوز ول سیز ٹو بی ہندوز اینڈ مسلمز ول سیز ٹو بی مسلمز، not in the religious sense, because religion is the private affair of the individuals, but in the political sense, as citizens of one state. کیونکہ اور کچھ ہے ہی نہیں، نہ آپ کے پاس نسلی عصبیت ہے، نہ آپ کے پاس لسانی عصبیت ہے، تو دنیا میں کھڑے ہونے کے لیے کوئی عصبیت تو چاہیے نا. تو اب یہ ہے کہ اگر آپ ٹیریٹوریل نے پاکستانی قومیت پر فخر کرنے لگے اور پاکستان کی محبت جو ہے وہ آپ کے رگ و پے میں سرایت کر جائے اور آپ چھوڑ دیں نسلیں کیا ہیں, زبانیں کیا ہیں, صوبے کیا ہیں اور مذہب کیا ہے, سب کو ہٹا کر کہہ دو تو سب ایک ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں, پارسی ہیں, عیسائی ہیں, سب مسلمان ہیں, ایک پاکستانی قوم. لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ آپ شاید اسے بابا قوم کی توہین پر محمول کریں, لیکن میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ پاکستانی نیشنلزم نام کی کوئی شے نہ آج تک وجود میں آئی ہے نہ قیامت تک آ سکتی ہے. اور یہ بات میں 15 سال پہلے لکھ چکا ہوں, اخبار میں چھپ چکی ہے, کتاب میں چھپی ہوئی آج بھی موجود ہے. مجھے اس حق کے کہنے میں کوئی ڈر نہیں ہے. قائد اعظم کی نیت اپنی جگہ بہت ٹھیک تھی, سوچ تھی ان کی خلوص کے ساتھ تھی, لیکن یہ انہونی بات ہے. وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وطنی قومیت کی کامل نفی پر ہم نے پاکستان کا مطالبہ کیا. کانگریس کا موقف یہی تو تھا کہ ہندوستان میں بسنے والے ایک قوم ہے, ہندو, مسلمان, پارسی, سکھ, عیسائی, سب ایک قوم ہے, انڈین نیشنلزم. ہم نے کہا نہیں, ہماری قومیت کی بنیاد مذہب پر ہے. تو جس شے کی نفی پر آپ ایک ملک قائم کریں, اب اس ملک کے استحکام کی بنیاد اس شے پہ رکھ سکتے ہیں؟ خیال است و محال است و جنون, انہونی بات ہے. کس دھنکے کے ساتھ ہم نے کہا کہ ہمارا وطن سے کوئی تعلق ہے؟ مصور پاکستان نے جو باتیں کہی ہیں آپ بھی دنگ رہ جاتا ہے. اس دور میں میں اور ہے, جام اور ہے, جم اور, ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور, تہذیب کے آزر نے ترشوائے سنم اور, مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے, تو مصطفی ہے. نظارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نبی ہے. یہ وطن کا بت جو ہے, یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نبی ہے, غارت گر کاشانہ دین نبوی ہے. غارت گر ہے, اسلام تیرا دیس ہے, تو مصطفی ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے اے مصطفی, خاک میں اس بت کو ملا دے. اور خاک میں ہم نے اس بت کو ملایا جب بھارت ماتا کے ٹکڑے کرائے, وہ وطنیت ختم ہوئی, وطنیت کا نعرہ ختم ہو. اب کیسے آپ اس وطنیت کی بنیاد رکھتے ہیں؟ انہونی بات. پھر مسلمان کا جو خبیر ہے, چاہے مسلمان پریکٹسنگ مسلم ہے یا نہیں ہے, بعض چیزیں ہوتی ہے کلیکٹو سب کانشیس مائنڈ. انسانوں کا اجتماعی تحت شعور ایک ہوتا ہے, اس تحت شعور کے اندر زمین کے ساتھ وابستگی کا وہ تعلق ہی نہیں ہے کہ زمین کڑی بہت بڑی, بھارت ماتا کی جائے, وہ ماتا واتا ہم تو نہیں مانتے. زمین بس زمین ہے, سب اللہ کی زمین ہے, اور کل کی کل زمین ایک ہی ہے. چینو عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, مسلم اہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا, ہم کسی ایک زمین کے ساتھ وابستہ ہیں ہی نہیں. پروفیسر منور مرزا صاحب بہت خوبصورت الفاظ میں کہا کرتے تھے کہ یہ لینڈ لاکڈ نہیں ہے, لینڈ روٹڈ نہیں ہے. مسلمان قوم جو ہے وہ زمین کے ساتھ بندھی نہیں, آفاقی. اور خاص طور پر مسلمانوں نے ہند جو ہے بہت ہی آفاقی مزاج کے لوگ تھے, اپنے دکھوں کی فکر کم کرتے تھے. عالم اسلام میں کسی اور جگہ مسلمانوں کے اوپر تو مصیبت آتی تھی تو زیادہ اس کی فریاد کرتے تھے, یہ ان کا انداز رہا ہے. خلافت کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی تو تحریک یہاں چلائی گئی, اور کہیں پوری دنیا نہ کہیں نہیں. اس اعتبار سے پاکستان کا معاملہ, پھر میں وہی کہوں گا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہمارے پاس کوئی نیشنلزم نہیں ہے, نہ ریشیل ہے, نہ لنگوسٹک ہے, نہ ٹیریٹوریل ہے. ایک بائی پروسیس آف ایلیمینیشن ہم جہاں پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے استحکام کے لیے سوائے دینی جذبے کے, دینی عصبیت کے کوئی شے موجود نہیں. البتہ یہ دینی جذبہ اور دینی عصبیت یہی پاکستان کو وجود میں لائی تھی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور یہی اسے مستحکم کر سکتی, اگرچہ وہ دینی عصبیت جو پاکستان کو وجود میں لائی اور وہ دینی عصبیت جو اس کو مضبوط کر سکتی ہے, ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ہے دینی لیکن نوعیت کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ تھا زبانی کلامی نعرہ, اس میں یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ نماز بھی پڑھتا کہ نہیں پڑھتا, بس نام محمد علی آ ہوئی, مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ, قادیانی بھی ہے تو نام تو مسلمانوں کا ہے نا, ظفر اللہ ہاں نام تو ہے, آؤ. کوئی شراب خانے کا ٹھیکے دار ہے, آؤ. کوئی ہیرا منڈی کا چودھری ہے, آؤ. تھی کسی پر رکاوٹ؟ آئے مسلم لیگ میں اور مسلم لیگ کے لیڈر بن جائے, مسلم لیگ کے آفس ہولڈر بن جائے. معروف زانی اور شرابی لوگ جو ہیں مسلم لیگ کے لیڈر, ہمارے حصار میں جو مسلم لیگ کا لیڈر سب سے بڑا تھا وہ پورے شہر میں مشہور تھا زانی اور شرابی ہونے کے اعتبار سے. یہ تھی مسلم لیگ. یہاں نعرے والا اسلام کام کر گیا. اس کی وجہ کیا تھی کہ سامنے ہندو تھا, ہندو کا خوف بھی شامل تھا نا, ہندو کا خوف بھی بہت بڑے سیکٹر کی حیثیت سے اپنا پارٹ پلے کر رہا تھا. تو اس میں نام کلام کا نعرے کا اسلام جو ہے اس نے بھی بہت بڑا پارٹ پلے کر دیا. اور واقعہ یہ جو میں نے آیات آپ کو سنائی تھی آج, پہلے بھی کئی مرتبہ سنا چکا ہوں کہ سورہ انفال کی آیات میں بھی پاکستان کی تحریک کا پورا نقشہ کھینچ دیا گیا. وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ, یاد کرو جبکہ تم کم تھے, اقلیت میں تھے اور تمہیں ہندو اکثریت نے دبا لیا ہوا تھا. تخافون یتخطفکم الناس, اور تم تو خطرہ محسوس کر رہے تھے کہ یہ ہندو اکثریت تمہیں نگل جائے گی, ہڑپ کر جائے گی, اچک لے جائے گی. فآواکم وایدکم بنصرہ, تو اللہ نے تمہیں پناہ دی, پاکستان پناہ گاہ بن گیا اور اپنی خصوصی تائید سے تمہاری مدد فرمائی اور تمہیں رزق دیا, انتہائی طیب اور پاک رزق, خوشحالی جو پاکستان بننے کے فوراً بعد کے چند سالوں کی تھی. لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر کرو. لیکن اب یہ اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس. دیکھو اب اللہ کی ضمانت میں خیانت نہ کرنا. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول, یا سلطنت خدا داد, اب تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے, اس کے رسول کی امانت ہے. لا تخونوا اللہ والرسول, اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرنا. وتخونوا اماناتکم, نہ ہی آپس میں ایک دوسرے کی امانتوں میں خیانت کرنا. وانتم تعلمون, جانتے بوجھتے. اور ساتھ ہی میں نے سورہ اعراف کی آیت آپ کو سنائی ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی بنی اسرائیل پر جو تشدد ہو رہا تھا آل فرعون کا, ان کے آمد سے پہلے بھی تھا, بعد بھی جاری رہا. تو یہ اسرائیلیوں نے کہا کہ اے موسیٰ تمہارے آنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا, اس سے پہلے کہ آپ ہمارے یہاں آئے ہوتے ہمارے اوپر تو عذاب جو آل فرعون کا تھا وہ مسلط تھا اور آپ کے آنے کے بعد بھی مسلط ہے, ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ کی آمد سے. قال عصا ربکم ان یہلک عدوکم, حضرت موسیٰ نے فرمایا قریب ہے, امید ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا. ویستخلفکم فی الارض, تمہیں زمین میں حکومت عطا کرے گا. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ, پھر دیکھے گا تم کیا کرتے ہو. یہ تو ایک امتحان گاہ ہے. قُلْزُمِ ہستی سے تو ابرا ہے مانندے حباب, اس ریاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. واقعہ یہ گاندھی کی ہلاکت تھی پاکستان کا بننا, کانگریس کی ہلاکت تھی پاکستان کا بننا. اتنی عظیم جماعت, اتنا بڑا مہاتما, پوری دنیا مانتی ہے اس کو. پھر جمعیت علماء ہند, مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت, ابو الکلام آزاد جیسا عبقری, جینیس انسان, پنجاب میں مجلس احرار اسلام جیسی عوامی جماعت, آتش فشاں مقررین, شعلہ بیاں, آتش نوا, اس سب کے باوجود پاکستان بن گیا. پھر برطانیہ میں لیبر پارٹی کی حکومت, لارڈ ایٹلی مسلمانوں کا, مسلم لیگ کا, قائد اعظم کا دشمن, سخت متنفر, لارڈ ماؤنٹ بیٹن گاندھی کا چیلا اور جواہر لال نہرو کے ساتھ تو خاندانی کچھ ان کے تعلقات تھے برے قسم کے. ماؤنٹ بیٹن کی بیوی ایڈوائنا کے ناجائز تعلقات تھے نہرو کے ساتھ, پنڈت نہرو کے ساتھ. اتنے بھلے پڑے ہوئے اور پاکستان بن گیا. یہ اللہ کی طرف سے تھا کہ تم نے کہا تھا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. رمضان کی 27ویں شب کو نازل کر دیا, فیہا یفرق کل امر حکیم، جس شب میں سارے بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، ایشو کر دیے جاتے ہیں آرڈرز. تو اس یفرق کل امر حکیم کے مشتاق قرآن یہ اسی لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا. اور ہلاکت اس اعتبار سے پاکستان بنا اور اس کے استحکام کے لیے اب جو جذبہ اسلامی چاہیے وہ صرف نعرے کا کام نہیں دے گا جب تک کہ عمل نہ ہو. کیونکہ ہندو کی دشمنی تو سرحد کے پار ہے، وہاں سے تو جو بھی آتا ہے چل کر. ابھی کوئی لڑکی آئی ہوئی تھی کسی کالج کی، اب وہ بھی محبت کے گیت گاتے ہوئے آتی ہیں، طائفے آتے ہیں، اخبار نویس آتے ہیں، دانشور آتے ہیں، یا ایکٹرز اور ایکٹریسز آتی ہیں، یا کوئی طوائفیں آتی ہیں. وہ تو آتے ہیں تو وہ تو محبت کے راگ لاتے ہوئے آتے ہیں. آج کے آپ کے نوجوان کو کیا پتا ہندو کی ذہنیت کیا ہے، اس کے دل میں کیا بغض بھرا ہوا مسلمان کے خلاف. لہذا یہاں وہ فیکٹر اب نہیں ہے، ہندو دشمنی والا فیکٹر نہیں ہے کہ نعرے والا اسلام چل جائے. اب چلے گا تو اصلی اسلام، حقیقی اسلام، واقعی اسلام، عملی اسلام. اور اسلام بھی وہ جسے عام آدمی بھی سمجھے کہ ہاں یہ اسلام ہے. اس اعتبار سے میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا، یہاں بھی عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کے قیام کے دو پہلو ہیں، اسلام کا قیام، اسلام کا نفاذ. اب یہ ذرا عجیب سی بات ہے، ذرا غور کیجئے گا. قیام میں نیچے سے اوپر اٹھتی ہے کچھ، ہے بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا، کھڑا ہو گیا. نفاذ کچھ اوپر سے نافذ کی جانے والی سے. قیام سے مراد کیا ہے؟ اسلام کا نظام عدل اجتماعی قائم کیا جائے، دی پولیٹیکو سوشو اکنامک اسٹرکچر، دی سسٹم آف پولیٹیکو سوشو اکنامک جسٹس، جاگیرداری اور زمینداری کا خاتمہ ہو، سرمایہ داری کا خاتمہ ہو، ایکسپلائٹیشن کا خاتمہ ہو، ڈسکریمنیشن کا خاتمہ ہو، جبر کا خاتمہ ہو، حریت و اخوت و مساوات، اس کا نظام قائم کیا جائے. اور نفاذ سے مراد ہے قانون شریعت کو نافذ کرنا، یہ اوپر سے ڈنڈے سے نافذ ہوتا ہے. نفاذ ہے شریعت کا. جو بانیان پاکستان تھے، قائد اعظم اور علامہ اقبال دونوں، ان کے سامنے زیادہ وہ اسلام کا نظام عدل اجتماعی تھا. اسی لیے قائد اعظم نے اسلامک سوشلزم کے الفاظ بھی استعمال کیے. خود علامہ اقبال نے کہا تھا مارکسزم پلس گاڈ از اکول ٹو اسلام. جو معاشی انصاف کی کوشش کی ہے مارکس نے کمیونزم کے ذریعے سے، وہ اگر اللہ کو شامل کر دے تو اللہ کے نظام کے ساتھ، اللہ نے جو ہدایات دی اس کے تحت ہوگا تو بہترین نظام وجود میں آ جائے گا. اسلامک سوشلزم کی اصطلاح قائد اعظم نے استعمال کی اور اقبال تو یہاں تک چلے گئے، مارکسزم پلس گاڈ از اکول ٹو اسلام. یہ نظام عدل اجتماعی، یہ بینکنگ کا نظام، یہ سود کا نظام، ای بلوک، ای فتنہ چالاک یہود، یہ تو یہودیوں کا فتنہ ہے، اس سے تو کچھ حاصل ہو ہی نہیں سکتا، خیر آ ہی نہیں سکتا. بینکنگ بنیادی طور پر در حقیقت ایکسپلائٹیشن کا بہت بڑا اڈا ہے. اور آج پوری دنیا کے اوپر وہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے ذریعے سے چاہ رہے ہیں کہ اپنا ایک غلبہ پوری دنیا کے اوپر کر لیں. لیکن اسلام کے اس نظام عدل اجتماعی کو پھر سپورٹ دینے والا ہے اسلامی قانون. قانون جو ہے نظام کو سپورٹ دیتا ہے. میں نے بارہ مثال دی ہے. دیکھیے، اگر نظام دولت کی تقسیم کا غلط ہے، ایک طرف دولت کے انبار لگ گئے، ملینئرز بلینئرز، ایک طرف بھوک ہے، فقر ہے، فاقہ ہے، اور یہ آپ اپنی آنکھوں سے جا کر امریکہ میں دیکھ سکتے ہیں. امریکہ میں چھوٹا سا جزیرہ ہے، 11 میل لمبا ہے، چوڑائی کہیں 2 میل ہے، کہیں 4 میل ہے، 5 میل ہے، مینہٹن جسے کہتے ہیں. یہ امریکہ کی جان جو ہے نیو یارک ہے، اور نیو یارک کی جان جو ہے وہ مینہٹن ہے. ساری تصویریں جو آپ کو ملتی ہیں، اسکائی اسکریپرز وغیرہ، یہ وہ، اور وہ جو اسکائی لائن نیو یارک کی، وہ مینہٹن ہے. اس مینہٹن کے جنوب میں وال اسٹریٹ ہے، بڑے بڑے بینک جو ہے سب کے سب وہی ہیں. اسی کے شمال میں ہارلم کا ایریا ہے، جہاں افرو امریکنز رہتے ہیں، وہ سب ہیومن لیول پر رہتے ہیں، گیٹوز میں رہتے ہیں، اور وہاں دولت کے انبار. اگر یہ نظام جو کا تو رہے اور چوری کرنے پر ہاتھ کاٹ دیا جائے، چوری ختم ہو جائے گی نا, لیکن فائدہ کس کو ہوگا؟ غریبوں کو ہوگا. وہ تو بلینئرز کے ایشو میں کچھ کھٹکا تھا چوری کا, اب چوری کا ہم نہیں سکتے, فائدہ کس کو پہنچے؟ آپ نظام درست کریں پہلے, تقسیم دولت کا نظام صحیح ہو. کہلا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم, یہ سرمایہ صرف سرمایہ داروں ہی کے مابین گردش میں نہیں رہنا چاہیے. یہ چکی پیس نہیں ہے تو چاروں طرف آٹا پھینکے, یہ نہیں کہ ایک طرف آٹا پھینک رہی ہے ایک طرف نہیں پھینک رہی, چکی تو چلے تو چاروں طرف آٹا پھینکے. یہ اگر نہیں ہے تو پھر یہ نظام کیا کرے گا, قانون کیا کرے گا؟ قانون تو الٹا جو ہے ایکسپلائٹرز کو سپورٹ کرے گا. تو دونوں چیزیں لازم ہیں, لازم و ملزوم ہے میرے نزدیک. نظام جو ہے دی پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم آف جسٹس, جس میں اہم ترین جو ہے وہ معاشی انصاف ہے. انشاءاللہ اس سال ہم کوشش کریں گے یکم مئی کے آس پاس جو ہے اسلام کے معاشی نظام پر ایک بڑا جلسہ کریں, لوگوں کے سامنے آئے کہ اسلام کا معاشی نظام ہے کیا. یکم مئی جو ہے وہ محنت کشوں کا دن ہے, پوری دنیا میں منایا جاتا ہے, تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. بہرحال اگر پاکستان میں یہ اسلام قائم ہوتا ہے تو یہ قوم کے جو بظاہر بالکل نیم مردہ پڑی ہوئی ہے, بے حس ہے, میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے اندر سے اتنی قوت, اتنی انرجی, اتنا پوٹینشل نکلے گا جیسے ایٹم کی طاقت جو ہے ڈورمنٹ ہوتی ہے, ایٹم کے اندر موجود ہے لیکن طاقت آپ استعمال نہیں کر سکتے نا, اسی کو آپ نے پھاڑا اس کے اندر سے طاقت نکلی. تو یہ سوئی ہوئی قوم, مایوس قوم, بددل قوم, بے حص ہو گئی ہے. زیادہ سے زیادہ اب یہ کہ کچھ خودکشیاں کر لیتے ہیں, اللہ اللہ خیر سلام. اس قوم کے اندر سے وہ پوٹینشیل قوت اور عزم اور ہمت جو ہے اس کے سوتے پھوٹیں گے. اقبال نے صحیح کہا تھا, 100% ذرا دم ہو تو یہ مٹی بہت درخیز ہے ساقی. پھر میں نے وہاں پر کتنی اس پوری بحث کا جو ہے خالص وہ قرآنی جو ہے ایک اور اعتبار سے جو آپ کے سامنے کئی مرتبہ آیا, اور وہ یہ کہ منافقت ہے در حقیقت جو سزا کے طور پر ہم پر مسلط ہے. ہم نے اللہ سے عہد کیا تھا, ہمیں اللہ نے آزادی دے دی, ہم نے وعدہ خلافی کی, سزا کے طور پر منافقت مسلط کر دی گئی. اس کا ایک مظہر ہے ہماری باہمی منافقت, نفاق باہمی. اب ایک قوم نہیں رہی, عصبیتیں ہیں, صوبائی عصبیتیں ہیں. ڈیم اس لیے نہیں بن سکتا کالا باغ ڈیم کہ وہ سرحد والوں کو پسند نہیں, سندھ والوں کو پسند نہیں, چاہے نظر آ رہا ہے, سب بتا رہے ہیں کہ تباہی آ جائے گی اگر نہ بنایا گیا. آ جائے, یہ ملک ایک رہا ہی نہیں, قوم ایک رہی ہی نہیں, قومی سطح پر سوچنے کو تیار ہی نہیں, آپس میں اعتماد ہی نہیں. سندھی صاحب کہتے ہیں ہمیں پنجابیوں پر اعتماد ہی نہیں, ہم پانی کا پورا ذخیرہ ان کے ہاتھ میں دے دیں, جب چاہیں بند کر دیں ہمارا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ پانی اگر چلا آ رہا ہے, سیلاب آتا ہے, ہمارے یہاں ادھر ادھر پھیل جاتا ہے, اس سے بہت کچھ ہم کاٹ کر لیتے ہیں جو کچے کا علاقہ کہلاتا ہے. وہ ڈیم بن گیا, سارا پانی روک کے بیٹھ جاؤ گے بھائی, تمہارے ہاتھ میں کنجی ہوگی, تم دو نہ دو ہمیں اعتماد نہیں تمہارے اوپر, صاف کہتے ہیں. ورنہ ہر دلیل کا جواب دیا جا چکا ہے, کوئی آرگومنٹ جو ہے ویلڈ موجود نہیں ہے کالا باغ ڈیم کے خلاف, لیکن اس کا کیا جواب ہو؟ ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے جناب, اس کو اب دلیل کہاں سے آئے گی؟ وہ تو اگر احساس ہو بھائی ہم ایک قوم ہیں, اگر تو ایک قوم ہو تو سوچ اور ہوگی, قومیں علیحدہ ہیں تو پھر سوچ کیسے ایک ہو جائے گی؟ بہرحال اس منافقت سے جب تک کہ ہم توبہ نہیں کریں گے, تائب نہیں ہوں گے, تو میں نے وہاں یہ بھی بیان کیا کہ اس اسلام کے نفاذ کے یہاں پر تین راستے ہیں. ایک تو ہے بہت آسان, وہ تو اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی ایسی حکومت از خود یہاں آ جائے, فوجی ہو یا سول ہو, جو دل سے چاہتی ہو کہ یہاں پر اسلام آئے, تو بڑا آسان کام ہو گیا ہے. دستور میں ساری چیزیں بنا دی گئی ہیں, فیڈرل شریعت کورٹ بنی ہوئی ہے, دفعہ 227 موجود ہے, قرارداد مقاصد موجود ہے, بس گاڑی کو چلانا ہے, جو رکھنے ہیں اور جو چور دروازے ہیں بند کر دو, پلگ کر دو ان رکھنوں کو, گاڑی چل پڑے گی. اسی لیے ہم نے نواز شریف کے زمانے میں جو ہے وہ مہم چلائی کہ دستور کے اندر یہ رکھنے ہیں ان کو بند کر دو, جس پر کہ پھر جنرل حمید گل صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر ایسا ہو جائے تو یہ سافٹ ریولیوشن ہوگا، یہ ایک انقلاب آ جائے گا بڑی نرمی کے ساتھ، کوئی خون خرابے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہمیں بھی امید ہو گئی تھی، وعدے بھی کیے تھے انہوں نے، تین تین دفعہ کے وعدے تھے، لیکن جھوٹا، انتہائی جھوٹا انسان ثابت ہوا، وعدہ خلاف، نفاق کی ساری علامتیں اس میں موجود. دوسرا راستہ کیا ہے؟ بہت بڑا اگر ہے اس میں، وہ بھی اگر ہے، اگر کوئی حکومت ایسی آ جائے، چاہے فوجی چاہے جو سویلین، جو دل سے چاہے یہاں اسلام کا نفاذ، تو بہت سا کام ہو چکا ہے پہلے ہی سے، ہوم ورک بہت ہو چکا ہے. کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے بے تحاشا کام کیا ہے، پکا پکایا مواد موجود ہے، بس ارادہ چاہیے. اور اگر اس ملک کی دینی جماعتیں متحد ہو کر انتخابی سیاست سے کنارہ کشی کر کے اور مطالبے پر آ جائے اسلام لاؤ، ہمیں اسلام آباد نہیں چاہیے، اسلام چاہیے، سیکولر لوگوں سے کوئی اتحاد نہ کرے، کوئی پولیٹیکل الائنس نہیں، دین کے لیے ہم بالمعروف نہیں منکر کے لیے ہم جمع ہو رہے ہیں. اگر دین کے لیے یہ دینی جماعت جمع ہو جائیں، میں سمجھتا ہوں کہ مہینوں نہیں ہفتوں کی بات ہوگی. دینی طاقتوں کے پاس، دینی جماعتوں کے پاس پوٹینشیل بہت ہے. یہ لاکھوں مسجدیں جو ہیں ان میں ہفتے وار جلسے ہو رہے ہیں ہر جگہ پر، یہ جلسہ ہے نا، اتنے سے آدمی جمع کرنے کے لیے اگر مجھے بھی جلسہ کرنا ہو تو 50,000 روپیہ پہلے خرچ کرنا پڑے گا، تب اتنے آدمی جمع ہوں گے جو آج یہاں بیٹھے ہوئے، ہر جمعے کو موجود ہوتے. یہ جلسے ہیں، بڑے بڑے جلسے. تو دینی طاقتوں کے پاس جو ذرائع موجود ہیں، اس کے حوالے سے جو تحریک بھی چلی ہے اس ملک کے اندر کامیاب ہوئی ہے تو وہی ہوئی ہے جس کے ساتھ دینی جماعتیں آ گئی. اگر جو دینی جماعتوں کے ہاتھ پر لے کچھ نہیں آیا، جو کچھ بھی کمائی کی وہ دوسروں نے کی. ایوب کو گرایا بھٹو لے گیا، بھٹو کو گرایا ضیاء الحق لے گیا، ضیاء الحق گئے تو پھر نواز شریف اور بے نظیر آلٹرنیٹلی آ گئے، کسی دینی جماعت کے ہاتھ پر لے کچھ نہیں پڑا. لیکن اگر یہ دو کام کر لیں، سیاسی جماعت جو ہے سیکولر جماعت ہے ان سے کوئی سروکار نہ ہو، انتخابی سیاست سے پسپائی ہم نہیں کرتے، لیکن مطالبہ میدان میں آ جا، مطالبے نافذ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، امر بالمعروف نہیں منکر، لسان سے بھی اور پھر ید سے بھی طاقت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں میدان میں آ کر، گھیراؤ کریں، پکٹنگ کریں، توڑ پھوڑ نہ کریں، جلائیں نہ، لیکن گھیراؤ کریں، جلاؤ نہیں. ایک تو ہے گھیراؤ اور جلاؤ، نہیں گھیراؤ جلاؤ نہیں. جیسے شیعوں نے گھیراؤ کیا تھا ضیاء الحق کے زمانے میں، اسلام آباد کے سیکرٹریٹ کا 50,000 نے جا کر گھیراؤ کر لیا اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کی ناک رگڑوا دی زمین پہ، اس سے لکیریں نکلوا دی اور اس سے یہ کمٹمنٹ لے کر اٹھے وہاں سے کہ زکات سے تمہیں شیعوں کو ایکزمپٹ کر دیا جائے گا، تب اٹھے. اس طرح سے اگر دینی جماعتیں متحد ہو کر یا قالب یکجان ہو کر یہ مہم چلائیں تو مہینوں کے لیے ہفتوں کی بات، میں یقین سے کہہ رہا ہوں. اگر یہ بھی نہ ہو تب بھی بہرحال ہمیں تو کام کرنا ہی کرنا ہے، ہمارے نزدیک تو یہ ہمارے ایمان کا تقاضا، پھر ہم نے جو تنظیم بنائی ہے اگر اللہ کو منظور ہوا شاید لوگوں کا رجوع اس دیدر ہو جائے، اللہ کی طرف سے ہوتا. انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے مابین ہے، حضور نے فرمایا جدھر چاہتا پھیر دیتا ہے. جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے وہ اعلان کرتا ہے اپنے فرشتوں میں، یا میرے فرشتوں میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، اور پھر فرشتے اعلان کر دیتے ہیں لوگوں میں، اور وہ پھر لوگوں کا جو ہے محبوب بن جاتا ہے، قائد بن جاتا ہے، رہنما بن جاتا ہے. کچھ پتہ نہیں کب ہو جائے، نہ ہو کوئی پرواہ نہیں، ہمیں یہی کام کرتے ہوئے اپنی زندگی جو ہے بتا دینی ہے، صرف کرنی ہے. اگر اللہ کو ہمارے ہاتھوں منظور ہے تو ہم کریں گے، لیکن یہ کہ اس سے کہیں بہتر ہے ساری جماعتیں جمع ہو جائیں، بہت آسان ہو جائے گا کام، جانے تو دینی پڑیں گی، کچھ نہ کچھ تو فائرنگز اور کچھ نہ کچھ جو ہے جیلوں کو تو بھرنا پڑے گا. آسانی سے نظام اپنی جگہ نہیں چھوڑتا، جاگیردار اپنے مفادات آسانی سے نہیں چھوڑے گا، سرمایہ دار اپنے مفادات آسانی سے نہیں چھوڑے گا، لہذا یہ کرنا تو پڑے گا. اس کے بغیر تو صحابہ کرام کی بھی کئی سو صحابہ کی جانیں گئی تھی تب اسلام غالب ہوا تھا عرب کے اندر، حالانکہ اس وقت تو قائد محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ بہرحال وہاں بھی کئی سو صحابہ کی جانوں کا جو ہے نذرانہ دینا پڑا ہے. بہرحال یہ وہ باتیں تھیں جو میں نے وہاں بیان کی. اب اسی تحریک استحکام میں پاکستان برطانیہ نے ایک کتاب سے شائع کیا ہے، اس کا ذکر میں کر دوں. یادش بخیر، پاکستان کے بالکل ابتدائی دنوں میں دو عظیم شخصیتیں یہاں پر آئیں. حیدرآباد دکن سے ڈاکٹر حمید اللہ آئے، ڈاکٹر محمد حمید اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی پر ان کی بڑی زبردست کتاب ہے، ابھی جہاں تک میرا علم ہے وہ زندہ ہے، بہت علیل ہے، بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، اب میرا خیال ہے 100 برس کے قریب ان کی عمر ہے. وہ حیدرآباد دکن سے پاکستان آئے تھے، پاکستان سے پھر پیرس چلے گئے مایوس ہو کر کے، یہاں پہ لوگوں کا کچھ کرنے کا ارادہ نہیں ہے. ایسی ایک شخصیت تھی علامہ محمد اسد لیوپولڈ ویس یا وائس، یہ تھے ایک آسٹرین جیو جو اسلام لایا، طویل عرصے تک سعودی عرب میں رہا. ملک عبدالعزیز جو بادشاہ ان سب کا ہے، یہ جو فیصل ہوں یا خالد ہوں یا فہد ہوں یا عبداللہ، ان سب کا باپ کون؟ وہ باپ تو عبدالعزیز تھا نا، جو کہ مؤسس ہے اس کنگڈم سعودی عربیہ کا، مؤسس ملک عبدالعزیز ابن سعود، اس کے ذاتی دوستوں میں سے. صحراؤں میں گھوما ہے، خیموں میں رہا ہے، عربی سیکھی ہے بہت گہری جا کر خالص، جو بدوؤں کی عربی وہ سیکھی. پھر کتاب لکھی تھی دی روڈ ٹو مکہ، بہت بڑی عظیم کتاب. پھر آخری عمر میں جا کر اس نے قرآن کا انگریزی میں ترجمہ اور تفسیر لکھی. اس کے کچھ نکات سے ہمیں اختلاف ہے، لیکن یہ کہ زبان کے اعتبار سے مانا جاتا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ اونچی انگریزی زبان میں جو بھی قرآن کا ترجمہ اور تفسیر ہے وہ اسی کی ہے، علامہ محمد اسد لیوپولڈ ویس کی. انتقال ہو گیا، چند سال ہوئے ابھی. پاکستان کے قیام کے وقت وہ یہی تھے، اور انہوں نے یہی ماڈل ٹاؤن سے، اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک رسالہ نکالتے تھے عرفات کے نام سے انگریزی کا. مئی 1947 میں جو رسالہ چھپا ہے، گویا کہ جو اپریل 1947 میں انہوں نے مضمون لکھا ہوگا، اس کو انہوں نے تحریک استحکام پاکستان برطانیہ نے شائع کیا ہے. 12 صفحے کا پمفلٹ میں پڑھ کر دنگ رہ گیا ہوں. نہایت چشم کشا، نہایت چشم کشا، ساری ان اوہام اور توہمات کی نفی ہو گئی کہ یہ نعرہ تو کچھ چھوکروں نے لگا لیا تھا. کیا عبداللہ علامہ محمد حسن بھی کوئی چھوکرا تھا؟ ٹاپ کا دانشور دنیا کا، اور اس نے جس طریقے سے کہا ہے وٹ ڈو وی مین بائی پاکستان، یہ اس کا عنوان ہے. یہ کتاب کیا انہوں نے شائع کیا، انہوں نے تو مفت تقسیم کے لیے جو جیسے بھی وہ کر رہے ہیں اپنا یہاں پہ پروپیگنڈا، جو بھی اپنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ نظام بنے تحریک استحکام میں پاکستان برطانیہ کے تحت کچھ کام کو، تو اس کے لیے کر رہے ہیں. لیکن میں نے ان سے کہا تھا خدا کے لیے کچھ اس کے نسخے مجھے دے دو، جو آپ کی کاسٹ پرائس ہے اس پر مجھے دے دو. تو میں نے ان سے کوئی نسخے لیے ہیں، آج یہاں پر آ گئے ہیں. ویسے میں نے تو 1000 ان سے طلب کیے تھے، 950 دے سکے ہیں وہ، یہاں میں صرف 200 لایا ہوں. 9 روپے ان کی کاسٹ ہے اس پر، یہاں وہ آپ کو 10 روپے بھی ملے گا. وہ 1 کروڑ واپس کرنا آسان کام نہیں، اور کچھ نہ کچھ ادھر ادھر ہو بھی جاتے ہیں معاملات. تو میں مشورہ دیتا ہوں بہت ہی، جو بھی انگریزی پڑھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں، اور تحریک پاکستان کے اعتبار سے یہ دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے. یعنی جون کے اندر، 3 جون کو اعلان ہوا ہے، 3 جون سے بھی 1 مہینے پہلے یہ مضمون چھپا ہے، اور اس سے بھی ظاہر بات ہے 1 مہینے پہلے لکھا گیا، اپریل 1947 کا لکھا ہوا مضمون. وٹ ڈو وی مین بائی پاکستان، اور کیسے ان کے ارادے تھے، کس طریقے سے وہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے مسلمان جمع تو ہو گئے ہیں، لیکن جب تک اس تحریک مسلم لیگ کے اندر کچھ دینی روح بھی ساتھ ہی پیدا نہیں ہوگی، جب تک کہ کچھ عمل جو ہے اسلام کا اس کی طرف بھی رجحان نہیں ہوگا، ظاہر بات ہے کہ اسلام نہیں آ سکے گا. اسلام کا لانا جو ہے وہ ہمارا مقصد ہے، پیش نظر ہے، اور بہت بڑا جو موقع جو ہے قدرت ہمیں دے رہی ہے، اور یہ گویا کہ لکھنا ہے کہ یہ ہونے والی شے ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے یہ کام ہمیں کرنے پڑیں گے. تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ پر ایک بہت بڑی اتھارٹی، ایک بہت بڑے مصنف، ایک عالمگیر شہرت کے مالک شخص کی یہ میرے نزدیک 10-12 صفحے کی دستاویز جو انگریزی میں چھپی ہوئی ہے، یہ میں چاہوں گا کہ آپ حضرات ضرور یہاں سے لیتے جائیں. بلکہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں نے ایک اور صاحب کا جو تعارف آپ حضرات سے کرایا سید قاسم محمود صاحب کا، جن کا وہ انسائیکلوپیڈیا بھی یہاں پر ہم نے آپ کو متعارف کرایا اور آپ نے خریدا، اب انہوں نے ایک رسالہ نکالا، خیال ان کا یہ تھا کہ پاکستان میگزین کے نام سے تحریک پاکستان کے جو اصل اصول تھے اور جو اس کے لینڈ مارکس تھے ان کو عوام تک اور خاص طور پر نوجوان طبقے تک پھیلانے کے لیے سر نو رسالہ نکالیں، لیکن پاکستان نام سے اخبار موجود ہے اور پاکستان کے نام سے کوئی اور میگزین آ نہیں سکتا تھا، اس لیے انہوں نے شاہکار میگزین کے نام سے ہم کو شائع کر دیا، ایک پرچہ اس کا شائع ہو چکا ہے، اس میں کچھ ہمارا تعاون بھی شامل ہے لیکن یہ ہے ایکسکلوسیولی ان کا اپنا پرچہ، انجمن کا یا تنظیم کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، تعاون ہے ہمارا ان کے ساتھ۔ تو میں نے ان سے یہ کہلوایا پیغام دیا ہے کہ وہ شاہکار میگزین میں اس مضمون کا پورا اردو ترجمہ جو ہے اگلا جو نیکسٹ ایشو آ رہا ہے اس میں شائع کر دیں۔ اب آخری بات یہ کہ اگلا جمعہ جو ہے اس میں میں آپ سے ایک چندے کی اپیل کرنے والا ہوں، اس دفعہ نہیں، ویسے تو افغانستان کی مدد کے لیے ڈبے لے کر ہمارے ساتھی کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے اس کے بعد میں نے دوبارہ خود کہا نہیں ہے آپ سے، لیکن اب جو جمعہ آ رہا ہے 6 تاریخ کو اپریل کی اور پھر 13 کو، ان دو میں میں خاص طور پر آپ سے ایک اپیل کر رہا ہوں، تیار ہو کر آئیں 6 تاریخ کو، اور 6 کو کوئی ناغا ہو جائے تو 13 تاریخ کو۔ میں نے ارادہ کیا ہے 15 اپریل کو میں قندھار کے لیے لاہور سے روانہ ہوں گا، انشاءاللہ 16 تاریخ کو میرا افغانستان کا یہ پہلا سفر ہوگا۔ تنظیم اسلامی کے 3 وفد اس سے پہلے جا چکے ہیں، میں اپنی کچھ معذوریوں کی وجہ سے نہیں جا سکا، لیکن اب میں نے طے کیا ہے ہر سے بعد آباد جو بھی ہو تکلیف ہوگی تو اٹھائیں گے، برداشت کریں گے، جھیلیں گے، جو بھی آتا ہے میں ضرور جانا چاہتا ہوں۔ تو 15 اپریل کو انشاءاللہ العزیز میں جاؤں گا، تازہ ندائے خلافت میں اس کا ہم نے اعلان بھی کر دیا ہے۔ میں وہاں ملا عمر صاحب کی خدمت میں اس مسجد دار السلام باغ جنا لاہور کے نمازیوں کی طرف سے کچھ ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں، کہیں آج بھی جائے تو کچھ لے کر جائے، کوئی ہدیہ لے کر جائے، ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں، ان کو مدد کی ضرورت ہے، بہت شدید ضرورت ہے۔ تو جو بھی مدد ہو رہی ہے ہم نے جو بھی قربانی کے سلسلے میں کیا الحمدللہ بہت بڑی ریسپانس ہوئی جس کی مجھے توقع نہیں تھی۔ جنرل حمید گل بھی کہہ رہے تھے کہ آپ نے تو واقعی حد کر دی، کمال کر دیا۔ میں نے کہا ہمارا کمال کیا، ہم نے تو کہا لوگوں نے اس کے اوپر لبیک کہا، کمال تو لوگوں کا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اچھی بڑی رقم جو ہے آپ حضرات فراہم کریں اگلے جمعے میں، اور اس سے اگلے جمعے میں جو ڈبے یہاں پر ہوں گے ان کا خصوصی اہتمام ہوگا، اور وہ خاص طور پر رقم جو ہے میں خود اپنے ہاتھ سے آپ حضرات کی طرف سے، کہ یہ مسجد دار السلام باغ جنا لاہور کے نمازیوں کی طرف سے یہ ہدیہ ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے تیار ہو جائیے۔ میں نے اس لیے آپ کو 1 ہفتے قبل جو ہے اس کی اطلاع دے دی ہے۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔